السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر پیٹرک ڈیا۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے افغانستان کے امن عمل کے اوپر، وہاں پہ 4 روزہ لویا جرگے کا آغاز ہوا ہے جس پہ 3,200 قبائلی عمائدین شرکت کر رہے ہیں، 34 صوبوں کے مقامی مذہبی رہنما اس میں شریک ہیں، اور اسی سیگمنٹ میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے معاون اور معاون وزیر خارجہ کی پاکستان آمد زلمے خلیلزاد خصوصی نمائندہ، وہ بھی اس موقع پہ موجود ہیں۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں بات ہم کریں گے پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور، ان کی پریس کانفرنس جس میں پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ سے لے کے پاکستان کے اندر مذہبی جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کو باقاعدہ مرکزی دھارے میں لانے کے ارادے تک پی ٹی ایم کے ساتھ نمٹنے کی بات کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کو دی گئی مہلت ختم ہوئی، اس سے کیا مراد ہے، آگے کیا ارادے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، پی ٹی ایم اس پہ کیا ورژن رکھتی ہے، کیا نقطۂ نظر رکھتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا اور آخری حصہ کرکٹ ڈپلومیسی، گلف نیوز اس نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ ملاقات ہو جائے، کیونکہ دونوں اس موقع کے اوپر وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اخبار کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ برطانیہ دونوں ملکوں کے درمیان چاہتا ہے کہ جو شدت ہے، کشیدگی ہے، وہ کمی آئے اس میں، تو ہو سکتا ہے یہ ایک موقع کے طور پہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ ہزاروں افغان عمائدین جو ہیں وہ پیر کے روز افغان صدر کی طرف سے کابل میں بلائے گئے لوا جرگہ میں شریک ہوئے۔ یہ جرگہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ 4 روزہ مشاورتی لویا جرگہ افغان صدر کی جانب سے امریکہ اور طالبان کے مابین جاری مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، طالبان کا یہ موقف ہے، اور طالبان نے ان مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغانستان کے اپنے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ مؤثر جرگہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ طالبان کے ترجمان سبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جرگے کے نام پر دشمن جو ہے اس کی سازش کا حصہ نہ بنے لوگ، بلکہ اس کمزور حکومت کو گرانے کے طریقے ڈھونڈیں۔ یہ جرگہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، روایتی طور پہ قبائلی معاشروں کے اندر جرگوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اب اس کے اندر وسیع تر حلقوں کی شرکت ہے اپنی جگہ پہ، کیا فائدہ مند، کیا یہ سود مند ہو سکتا ہے، اس پہ تجزیہ لیں گے۔ مشتاق یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں دی نیوز اور این بی سی نیٹورک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال سیما صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عنایت اللہ کاکڑ صاحب سینٹر فار ریجنل پیس اینڈ ڈائلاگ، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مشتاق یوسف زئی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے بہت شکریہ۔ بتائیے گا یہ لوا جرگا جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، کلچرلی ہسٹورک ایک پس منظر بھی آپ کے سامنے ہے، اور کیا یہ کوئی ریزالو دے سکتا ہے افغان اس سارے کانفلکٹ کا؟
جی میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی پختون معاشرے میں، جو مشران ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے قبائلی رہنما ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور یہ جو قطر میں انہوں نے کانفرنس ارینج کی تھی انٹر افغان ڈائلاگ 19 اور 20 اپریل کو، میرے خیال میں کافی توقعات وابستہ تھے، اور لوگوں کی یہ امیدیں تھی کہ شاید افغان مشران، افغان لیڈرز وہاں پہ جائیں گے، بیٹھیں گے، اور اگرچہ طالبان کے اوپر کافی دباؤ تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ڈائلاگ میں افغان خواتین بھی آئے، لیکن پھر ان کو کمپرومائز کرنا پڑا، اور انہوں نے الاؤ کیا کہ افغانستان کے معاشرے سے، افغانستان کے مختلف طبقے، جہاں سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع تھا، لیکن عموماً یہ سمجھ جاتا ہے کہ افغان حکومت نے اس کو کافی نقصان پہنچایا، اور چونکہ انہوں نے 250 افراد کی ایک لسٹ بنائی تھی، اگرچہ طالبان نے پہلے کہا تھا کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، اگر افغان حکومت اپنے لوگ بھیجے اور وہ ایز افغان وہاں پہ شامل ہو تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر افغانستان نے نامینیٹ کیا 250 کے قریب لوگوں کو، جو کہ ممکن نہیں تھا، اور میرے خیال میں ایک اچھا موقع تھا کہ افغان گورنمنٹ نے ضائع کیا۔ اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح افغان علماء، افغان ٹرائبل ایلڈرز کو افغان طالبان کے ساتھ بٹھایا جائے، اگرچہ کچھ لوگ اس کے بعد گئے تھے قطر میں، انہوں نے طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی، لیکن اس کا اتنا اثر نہیں تھا کہ جس طرح عام افغان لیڈرز علماء جاتے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالتے کہ اس وقت افغان عوام چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے, امریکہ کے ساتھ بیٹھ جائے. تو کافی کوششیں ہو رہی تھی اور اب بھی کافی توقعات ہیں, لیکن اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب زیادہ توقعات افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو آنے والی بات چیت ہے ان سے,
یعنی براہ راست سے. لیکن اس کے باوجود کہ طالبان ابھی اس سے انکار کرتے ہیں, لیکن 3,200 افراد پہ مشتمل یہ جرگہ ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ مشران ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر ایک صدیوں پرانی روایات چلی آ رہی ہیں. سو کیا طالبان کے رویے میں اس پس منظر میں کوئی تبدیلی آگے چل کے آ سکتی ہے, ابھی نہیں تو آگے چل کے؟
اصل میں طالبان جو لیڈرشپ ہے قطر میں جو بیٹھی ہیں اس وقت, ان کے اوپر ان کے پاس کافی اختیارات ہیں. پہلے ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا, پہلے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کے ہاتھوں میں اختیار تھا, لیکن ابھی جب ملا برادر وہاں پہ گئے ہیں, وہ خود بیٹھے ہیں, تو ان کے پاس کافی اختیارات آ گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں, اور وہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی بھی اختیار ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا افغانستان میں, دیکھیں یہ افغان عوام, افغان ٹرائبل ایلڈرز, ان کے بغیر طالبان کا وہاں پہ رہنا, ان کے بغیر, ان کی تعاون کے بغیر جنگ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے طالبان نہیں چاہتے کہ ان کے جو مشران ہیں, جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں مختلف دیہاتوں میں جو لوگ ہیں, ان کو ناراض کریں. وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے بغیر یہ ان کی وہاں پہ وہاں پناہ لینا, ان کے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں پہاڑوں میں مختلف دیہات میں, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے طالبان خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ افغان عوام کے ساتھ بیٹھے اور ان کی رائے سنیں, اور مختلف طبقات وہ چاہتے تھے کہ اس ڈائیلاگ میں آئیں, اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کس طرح وہ افغان حکومت کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ڈاکٹر, اصل میں یہ قصہ اس طرح نہیں ہے, صورتحال یہ کہ خلیل زاد صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے خود واضح کیا تھا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ پہ کہ ان کی بات چیت کافی آگے بڑھ چکی ہے افغان طالبان کے ساتھ, اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم ہو جس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے کہ جس کو افغان طالبان نامینیٹ کریں گے, اور اس پہ کافی بات آگے بڑھ چکی تھی. پھر امریکہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ سیزفائر کرے, چونکہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس وقت. تو اس لیے جب خلیل زاد صاحب آ گئے افغانستان اور انہوں نے ان پہ واضح کیا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک واضح صورت ہے کہ ایک یہاں پہ گورنمنٹ بنے گی عبوری حکومت جس میں شاید عبداللہ عبداللہ اور اس کا اشرف غنی صاحب اس کا حصہ نہ ہو. تو جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ چونکہ ان کے سر پہ اب سارا مسئلہ جو ہے بوجھ پڑنے والا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ہرڈلز کریٹ کرنے شروع کیے, اور یہ ایک سوچ ہے کہ شاید انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو قطر ڈائیلاگ تھا, انٹر افغان ڈائیلاگ, یہ سب اتاج ہو. تو میرے خیال میں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ صاحب کہ یہ تھوڑا سا برادری کا مظاہرہ کرے, اور یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہے اس میں گیون ٹیک ضرور آئیں گے.
اور یہ بھی درست ہے کہ ظاہر بھرے امریکہ کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سگنیچر ہوں گی وہ تو کابل کی گورنمنٹ ہوگی. عنایت اللہ کاکڑ صاحب سینٹر فار ریجنل پیس اینڈ ڈائیلاگ کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں. عنایت اللہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ قومی جرگہ کیا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف طالبان سے دو جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, امریکہ اور افغان کابل گورنمنٹ, سلمے خلیل زاد یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ مندی پہ تیار نہیں ہو رہے, کوئی فوری جو حل ہے اس کی راہ میں وہ رکاوٹ ہے طالبان کا رویہ. طالبان کابل کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ رہے, اور اب یہ جو جرگہ ہے آف کورس جن جیسے یوسف زئی صاحب نے کہا کہ وہ ان کے بغیر رہ چل ہی نہیں سکتے اگر ان کو افغان سوسائٹی سے, افغان ٹرائبل سے, ایلڈر سے, عمائدین سے, عوام سے مدد نہ ہو. اور اب جب یہ اتنا بڑا نمائندہ جرگہ ہے مذہبی رہنماؤں کا, سیاسی شخصیات اس کے اندر ہیں, سو کیا طالبان ان کو یکسر مسترد کر سکتے ہیں ان یہاں سے کسی بھی سامنے آنے والے مطالبے کو یا ریزالو کو؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جرگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کو ایک آپ نمائندہ جرگہ کہتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو 12 سیاسی تنظیمیں ہیں اور جو صدارتی انتخابات کے جو امیدواران ہیں, حنیف اتمر صاحب ہو گئے یا محقق صاحب ہو گئے یا دوسرے جو سیاسی شوابستہ لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, ان سب نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اور کل سابق صدر تھے اور افغان انٹر افغان ڈائیلاگ میں کافی ایکٹیو بھی تھے, اور ماسکو کانفرنس میں انہوں نے کافی مثبت کردار بھی ادا کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے اور ایک بیان میں انہوں نے اس اوپر تنقید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس جرگے سے بجائے اس کے مشکلات حل ہو جائیں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, مزید مشکلات پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نمائندگان ہیں جو کابل آئے ہیں یہ سب حکومت کی طرف سے تعین کردہ ہیں, یہ کوئی عوامی انتخابات کے نتیجے میں یہ لوگ نہیں آئے ہیں بلکہ یہ حکومتی ترجیحات کے نتیجے میں آئے ہیں. اور یہ جو جرگہ ہو رہا ہے یہ جرگہ افغانستان کی حکومت کا جو خاص ایک مخصوص ایجنڈا ہے, جو مخصوص تعبیر ہے ان کی, جو پیس پروسیس جو ان کی مخصوص ایک سوچ ہے اور تعبیر ہے, اس تعبیر دائر ہو رہا ہے, یہ جرگہ منعقد ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر اشرف غنی یہ چاہتے ہیں کہ اس جرگے کی طرف سے ان کو 5 سال مزید تک مہلت مل جائے بحیثیت صدر, اور پھر وہ آ کر طالبان سے یہ مطالبہ کر لے کہ اب افغان حکومت کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور انٹر افغان ڈائیلاگ کر لیں. اور وہاں پہ ان کی شرط یہ ہوگی کہ ہم آئین, جو افغانستان کا آئین ہے اور جو صدارتی ہوتا ہے, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, باقی جو بھی موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن آپ ان دونوں چیزوں کو چیلنج نہیں کر پائیں گے. تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ افغانستان میں ایک نئے بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اور خلیزاد صاحب نے کل جو ایک انٹرویو دیا ہوا ہے, اسلام آباد آنے سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو طلوع افغان طلوع ٹی وی کو دیا ہوا تھا, اور انہوں نے یہی واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو حکومت کے سربراہان ہیں جن کا اشارہ اشرف غنی صاحب کی طرف تھا, وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس سب تیز ہو اور ان کو اپنا اقتدار بہ نسبت قومی سے زیادہ عالی ہے. اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ افغان صدر جو ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ اس موقع پر دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے, اور جس پروسیس آلریڈی چل رہا ہے اور طالبان کی نمائندوں کی طرف سے جو چل رہی ہے ان کے نتائج کا انتظار کیا جائے, اور اس کے بعد جو افغان انٹر افغان ڈائیلاگ کا نقشہ خلیزاد صاحب نے کھینچا ہوا ہے اس نقشے کے مطابق پر افغان حکومت بھی اس عمر میں چلے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن
ہمارے ساتھ آپ کی آواز بھی تھوڑی کٹ رہی تھی, زبیر بابک صاحب افغان صحافی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. زبیر بابک صاحب, دو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ایک تو لوا جرگہ ہے اور دوسرا اسلام آباد کے اندر امریکہ کے خصوصی نمائندے جو افغان امن عمل کے لیے ہیں زلمی خلیلزاد, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز, وہ بھی اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں. سو اس پیش رفت نے اس وقت دونوں بڑی ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا, کابل اہم ہے یا اسلام آباد سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے؟
شکریہ جی, میرے خیال میں پیس ٹاکس کے لیے یہ دونوں بہت بڑی خبریں ہیں. ایک طرف سے پاکستان جو ہے وہ افغان امن جو عمل ہے اور مذاکرات ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, اس لیے آج جو ہے یہ امریکن ڈیلیگیشن وہ پاکستان پہنچے ہیں. اور دوسری طرف جو کابل میں آج لویا جرگہ شروع ہوا وہ بھی افغان نیشن کے نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے میرے خیال میں, کیونکہ آج جو افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے بہت کھل کے بتایا کہ ان مذاکرات کے سلسلے میں ان کو یہ جو 15-20 اہم افغان پولیٹیکل لیڈر جو کابل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ اہم نہیں ہے, لیکن ان کے لیے جو سارے افغانستان سے جو نمائندے آئے ہیں وہ زیادہ تر اس جھگڑے سے اس وار سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, ان کی نظر بہت اہم ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو لیڈرز ہیں ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے اب تک اس جنگ سے, وہ پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں, انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ افغان نیشن ہے, وہ افغانستان کے جو 34 صوبے ہیں ان میں سے جو لوگ آئے ہیں تو
وہ سب سے زیادہ متاثر
پہنچا ہے.
جی ہاں بالکل درست فرمایا زبیر بابک صاحب, کی بھی لگتا ہے لائن ڈراپ ہوگی. مشتاق یوسف زئی صاحب, آپ اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا کہ آج بہرحال دونوں ڈیولپمنٹس ہیں, کابل کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی, اہم آپ کے خیال میں اگر کوئی انیشیٹو یہاں سے لیا جانا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے افغان پیس پروسیس میں تو زیادہ اس میں اہمیت حامل کابل ہے یا اسلام آباد؟
میرے خیال میں دونوں بڑے اہم ممالک ہیں, اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مسئلہ
اٹکتا ہے یا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو کابل پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, اور جہاں تک میری معلومات ہے پاکستان اس وقت ایک لیڈنگ کر رہے ہیں, پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, اور اب چونکہ کافی آگے بڑھ چکی ہے یہ بات چیت, تو اب امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ایون ایران تک انہوں نے شامل کیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے اوپر ایک پریشر رکھے, اور چونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو انہوں نے کوشش یہ کی تھی وہ یہ تھی کہ افغان طالبان سیز فائر کا اعلان کرے, جو انہوں نے نہیں کی. پھر امریکہ چاہتا تھا کہ افغان طالبان باضابطہ طور پہ اعلان کرے کہ ان کے القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ تعلق القاعدہ کو ریسپونڈ کرے, تو چونکہ یہ کافی ایک لمبی بات چیت تھی اس سے پہلے جو قطر میں ہوئی تھی, اور طالبان نے خود ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ القاعدہ چونکہ اب وہ اس طرح کی نہیں ہے جس سے پہلے تھی, البتہ کچھ جو ان کے لوگ ہیں القاعدہ کے جو تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 500 سے 1000 ہے, کچھ اس سے بھی کم بتا رہے ہیں, تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ اختیار نہیں ہے. طالبان نے کہا کہ ان کو ہم نے اس طرح رکھا جس طرح کے مہمان ہیں, اس لیے ان کو کوئی وہاں پہ خطرہ نہیں ہوگا امریکہ کو, اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ مستقبل میں افغانستان کبھی بھی امریکہ اور ان کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغان سرزمین. تو اس سے پھر کافی ڈفرینسز پیدا ہوئی, اور ابھی تک جو معاملہ وہاں پہ رکا ہوا ہے وہ یہی ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان سیز فائر کا اعلان کرے, القاعدہ کو پبلکلی ڈس آن کرے, اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ وڈرال کا اعلان کرے, اور پھر جو ان کی قیدی ہے ان کا تبادلہ ہو. تو میرے خیال میں اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ بھی معلومات ہے کہ شاید پاکستان نے کافی دباؤ ڈالا ہوا ہے اس وقت افغان طالبان کے اوپر, اور ان کے جو مراسم ہیں پہلے جن کے تعلقات ہیں کافی خراب ہو چکے ہیں, اس لیے امریکہ چاہتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں جانے سے پہلے وہ ان ساری ممالک کو ایک اکٹھا کرے, اور جب بھی افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو یہ سارے ممالک اس کا حصہ ہوں, اس میں شامل ہوں, کہ یہ ایک تاثر نہ ہو کہ شاید امریکہ کو شکست ہو چکی ہے, انہوں نے خود یہ اگریمنٹ کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ یا ان کی حکومت حوالے کیے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں نکلنے سے پہلے جو سارے ممالک جن کا میں نے نام لیا, پاکستان, ایران, چائنا, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, یہ سارے ممالک ان کے ساتھ شامل ہوں.
صحیح. سو اس لیے ظاہر ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اسلام آباد کا بلکہ باقی جو ریجنز ہیں ان کا بھی ایک اہم اس میں کردار ہے. یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت شکریہ آپ کا. اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے, جس میں آپ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر, ان کی پریس بریفنگ تھی اور بڑی ڈیٹیل بریفنگ تھی, فرام پی ٹی ایم ٹو مین اسٹریمنگ ریلیجیس اسکولز, اور کافی ایشوز تھے, اس کے اوپر بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پی ٹی ایم کو دی گئی مہلت ختم. یہ میجر جنرل آصف غفور ہیں, پاکستان کی فوج کے ترجمان ہیں, ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر ہیں. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی, پاکستان کی تقریباً تمام بڑے صحافی اینکرز وہ اس کانفرنس کے اندر موجود تھے. پی ٹی ایم سے متعلق بھی سوالات کیے گئے, یہ کہا گیا کہ آخر ان کو کیوں موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی میڈیا کے اوپر آ کے موقف بیان کرے, اور یہ ریفرنس اس میں تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا, تو کیوں نہ دوسرا ورژن جو ہے وہ سامنے آنے دیا جائے. تو اس پہ میجر جنرل آصف غفور نے کھل کے بات کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ پی ٹی ایم ان کے بقول دیگر ملکوں کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ پاکستان کی اس فوج کو چیلنج کرتے ہیں جس نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے مطابق, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے, ہم کوئی کریک ڈاؤن نہیں کرنے جا رہے لیکن ہم قانونی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, پہلے ان کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے منظور پشتین جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے. سو 2.5-3 منٹ کا انٹرویو ان سے, وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کا رد عمل اس پریس بریفنگ کے اوپر کیا تھا. جنرل آصف غفور کی گفتگو.
22 مارچ 2018 کو NDS نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے، کہاں دیے اور وہ کہاں ہیں؟ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا، اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے، کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے؟ 8 اپریل 2018 کو جو قندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے، اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی، اس ساتھ ایک دوست بھی تھا، کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے؟ 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے، اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی، اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے، ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال ہے، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو دکھ ہیں ان کا احساس ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہیں، اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، دی ٹائم از اپ. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے، اس پہ پورا عمل ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی.
جی، جنرل آصف غفور صاحب کی گفتگو سے اور ان کی بریفنگ سے ایک اقتباس صاحب نے آپ کو سنوایا. منظور پشتین پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں، سارا حسن نے کچھ دیر پہلے ان سے بات چیت کی ہے، وہ اپنے رد عمل میں کیا کہتے ہیں؟
منظور صاحب، آپ اس اوور آل پریس کانفرنس کے اوپر پی ٹی ایم کے رہنما کے طور پہ کیا رد عمل دیں گے؟
یہی کہ یہاں پر آپ حق مانگو گے تو دوسری طرف اس کو ایک طرف سے ریونج کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ریونج لے رہے ہیں. یار، حقوق اور ریونج کے فرق ہوتے ہیں. ان لوگوں کو پریس کانفرنس، پہلے تو یہ پریس کانفرنس کس کو کرنی چاہیے تھی؟ یہ تو اس طرح بات تھی کہ ملک کے مختلف مسائل پر بات کی، اس کے ساتھ فوج کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس پر بات کرے؟ فتح اگر فوج پر بھی کوئی تنقید کرے جواب تو وزیر اطلاعات دیں گے کہ اس کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ڈی جی ایس پی آر کچھ صرف پریس کانفرنس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کرے، وہ باقیوں کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ قندھار میں کوئی رشتہ دار ہے وہ ملائے، وہ ثبوت لے آئے ہیں، ثبوت کے بعد اس پر ایف آئی آر میں کروں گا، جو بھی ہے، جو سخت ترین دفعے لگاؤں گا میں خود.
جی، آپ کے اوپر فنڈنگ کی دعویٰ کروں، جی فنڈنگ کی بات کریں کہ آپ
دعویٰ کرو. ہاں، فنڈنگ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو اس قندھار میں کوئی اس کا رشتہ دار ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، ہر بار کبھی کہتا ہے اس کا رشتہ دار طالبانوں کا کمانڈر ہے، کبھی کہتا ہے رشتہ دار وہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ رشتہ دار نے یہ کام کیا. یہ رشتہ دار کا نام کیوں نہیں لیتے کہ رشتہ دار فلانا نام ہے، فلانے جگہ پر، فلانے ٹائم پر یہ کام کر دیا، کیوں ثبوت نہیں لا رہے؟ اور اس طرح اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ آصف غفور کا ایک رشتہ دار ہے، اس کے ذریعے وہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں یہاں انتشاری بیان کرے، جس کے ذریعے عوام مزید وہ غصہ بڑھ کے، تو اگر میں یہ دعویٰ کروں تو پھر کیا ہوگا؟
منظور، اب آپ کا لائے عمل کوئی مختصراً بتائیں کہ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اگر کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے آپ کے خلاف؟
نہیں، کریک ڈاؤن نہیں. ان لوگوں نے کریک ڈاؤن گزر کر 15 سالوں سے ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے اپنوں کو مارا ہے، گھروں کو مسمار کیا ہے، 100,000 گھروں کو یہاں پر ہمارے پاٹا میں مسمار کیا، ہمارے گھروں بازار میں دھماکے کیے، یہاں پر امن کے نام پر بدامنی پلائی ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر دہشت گردی کے اڈے بنائے ہیں. ان لوگوں نے یہاں پر کون سا کام ہے جو نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ کریک ڈاؤن تو ہم پر 15 سالوں سے جاری ہے. ہم پر امن لوگ ہیں، امن مانگتے، امن میں جینا چاہتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ بدامنی پیدا کی ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ان لوگوں کو ہر 2-3 سال بعد ایک شوق اٹھتی ہے کہ کس طرح پشتونوں کو مارے، تو شاید وہ شوق دوبارہ اٹھی ہے ان لوگوں کی، کس طرح ان لوگوں کو جو بھی ہو لیکن مار دیا.
منظور،
شوق ان لوگوں کا ہوتا رہتا ہے، سلسلہ رہی ہے.
منظور، آخری بات، اگر آپ سے بات چیت کی کوشش کی جائے گی تو بات کریں گے؟
کوئی ایک موقع بتائیں جہاں پر ہم سے بات چیت کی کوشش کی گئی اور ہم نے بات نہیں کی. ہم نے تو ہر جگہ بات کی، سینٹ میں بلایا ہے، سینٹ گیا ہوں، کہیں اور بلایا ہے، وہاں گیا ہوں، ہم نے تو ہر دروازے پر دستک دی ہے، وہاں بیٹھے ہیں، بات بھی کی ہے، یہ لوگ صرف بات کرنے کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں, یہ لوگ وہ کالونیلسٹ بیہیویئر ہے, اپنے آپ کو اتنے بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف کسی کے ساتھ بات کی تو بھی وہ خوش ہو جائے. بات نہیں, یہاں پر عمل کی بات ہے, ہمارے مسائل کی حل کی بات ہے. تو مسائل کے حل کے لیے جب کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو ضرور ہوگا کہ بات بھی ہو جائے گی, اس کے بعد بھی ہمارے جلسے بھی ہوں گے اگر مسائل حل نہ ہو.
جی سامعین, یہ تھے منظور پشتین, جن کی گفتگو آپ نے سنی. اسلام آباد سے ہماری کولیگ سارا حسن نے ان سے بات چیت کی ہے. مشتاق یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار دی نیوز اور این بی سی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب نے جوائن کیا ہے, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسیز اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں. مشتاق احمد یوسف زئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا واقعتاً ریاست کے جو ادارے ہیں وہ پی ٹی ایم سے متعلق, چونکہ پی ٹی ایم کا ایک لب و لہجہ تو رہا ہے جس میں ان کو یہ گلہ ہے, آج انہوں نے کھل کے بھی کہا کہ بلکہ کہا کہ پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں کہ ان کے کنسرنز ہیں اور ان کو سنا جانا چاہیے, ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار, ان کا لب و لہجہ وہ درست نہیں ہے. اگر ریاست کو چیلنج کریں گے, فوج کو وہ پنجابی میں کوٹ ان کوٹ اگر لمیا پا دیں گے یا لمبے بچھا دیں گے, اس طرح کی باتیں کریں گے جس کو انہوں نے آج یوز کیے یہ لفظ جنرل آصف غفور صاحب نے, سو پھر ریاست کو بھی اور اسٹیٹ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. کیا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, کوئی قانونی کاروائی آپ دیکھ رہے ہیں, نظر بندی دیکھ رہے ہیں, اور جن شواہد کی بھی بات کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر منظور پشتین جو ہیں ان کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں اگر وہ کسی سطح پہ پروو ہوتے ہیں, منظور پشتین اگر جو اس سے مکمل ڈینائی کریں.
دیکھیں, میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع تھا منظور پشتون اور ان کے ساتھیوں کے لیے, اور جب انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی تو یہاں کے نوجوانوں اور پشتونوں کو کافی ان سے توقعات بھی تھے, کیونکہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھی اور نیشنل پارٹیز تھی وہ بالکل اپنے خاندان تک محدود ہو کے رہ گئی تھی, تو کچھ ایشوز کو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا لوگوں کو توقعات تھی اور کافی جنون ایشوز تھے. میں نے خود اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا ایک سال پہلے کہ جو ایشوز انہوں نے ریز کیے تھے کافی جنون تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ حکومت وقت اور پاکستانی فوج سے چونکہ زیادہ تر ریلیٹڈ تھے تو اس کے اوپر عمل ہو, اور وہ زیادہ تر پاٹا کے اندر تھی, چیک پوائنٹس بہت زیادہ تھی, اور جب انہوں نے مطالبہ کیا تو کافی حد تک کمی آئی تھی چیک پوائنٹس میں, اور پھر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہاں پہ پشتون جو پیراملٹری فرنٹیئر کور کے لوگ ہوں وہ تعینات ہو. تو میں خود کئی علاقوں میں گیا ہوں اور ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ کمی آئی تھی چیک پوائنٹس میں, اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے یا تو ایف سی کے لوگ تھے پشتو اسپیکنگ یا خاص آزاد تھے وہاں پہ, تو کافی لوگ خوش تھے ان کے مطالبات سے. اور ان کا جو بڑا مطالبہ تھا وہ رام انوار کے متعلق تھا, تو باقی پاکستانی جو کورٹس ہے جوڈیشری ہے یہ ان کے لیے سوال تھا کہ کیوں وہ اس طرح آزاد کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب ان کے لب و لہجے میں جو تلخی آ گئی اور پھر جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا, گالیاں دینا, اداروں کو ملعون کرنا, ان کے اوپر الزامات لگانا, میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں تھا, اور انہوں نے اچھی تنظیم کو اور ایک بہت ہی اچھے لوگوں کی تنظیم کو جو کہ کافی ایجوکیٹڈ لوگ جس میں تھے, یونیورسٹیز کالجز کے اساتذہ بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے جلسوں میں جاتے تھے, لیکن جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. فوج کو گالیاں دینا, مختلف اداروں کو گالیاں دینا, وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. ایشوز کو جو انہوں نے ریز کیا تھا وہ کافی جنون تھے, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے.
آپ جو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنون ہے, پرسوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ان کے ایشوز جنون ہیں, آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے
پاکستان میں ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کا مخالف ہو, جو آپ کو چیلنج کرتا ہو, پاکستان میں کسان کام ہے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگائے کہ آپ ایجنٹ ہیں, آپ سپائنگ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ اوپر الزام ہو لگائے کہ آپ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اور افغانستان سے پیسے لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو آصف غفور صاحب نے بات کی, اگر واقعی ان کے پاس اس طرح کے معلومات ہو, ان کے پاس ثبوت ہو کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے ہندوستان سے یا افغانستان سے, تو وہ قوم کے سامنے رکھے, میڈیا کے سامنے رکھے. آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے, آڈیو ویڈیو ان کے پاس کافی مواد ہو, اور کورٹ کے سامنے پیش کرے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر ان کے خلاف کاروائی کریں گے.
اور اگر یہ ایویڈنس ہے تو بہت بڑی, آف کورس آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پھر تو کورٹس کے اندر جا کے جو ہے وہ بڑی سزائیں جو ہیں وہ سیکیور کی جا سکتی ہیں. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ قضیہ کس جانب آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب اس طرف سے بھی جو ہے وہ برداشت وہ زیادہ نہیں رہی ہے اور ادھر سے بھی رویے میں کوئی زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتی ہے.
اور جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, جس طریقے سے ان کی تحریک شروع ہو گئی ساؤتھ وزیرستان سے اور پھر اس کے بعد اسلام آباد تک پہنچ گئی, پھر لاہور, پھر کوئٹہ اور اس کے علاوہ سوات تک, تو واقعی اس نے ایک مومنٹم دیا. اور وہ اس کے مومنٹم کی وجہ یہ تھی کہ جو جنگ ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ جو تھے گھر میں سپار ہوئے تھے, بے گھر ہوئے تھے, ہر کوئی دکھی بھی تھا, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی نقصان بھی پہنچا تھا, کسی کا پیارا اس میں چلا گیا تھا, کوئی غائب ہو چکا تھا, کوئی دہشت گردی میں ملوث ہو چکا تھا, مطلب ہے کہ بہت سارا سوسائٹی جو تھا تو وہ ایک شکست و ریخ کا شکار تھا اور اس سے لوگ کافی دردمند تھے اور ان کو فکر تھا. انہوں نے جو یہ آواز اٹھائی تو اس وقت بھی کہ جو مطالبات ہے وہ آئین کے چوکاٹ کے اندر ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وائلنس نہیں ہے, وائلنس کو انہوں نے اپنایا نہیں ہے, تو اس لحاظ سے ان کو مختلف جلسے کرنے کے اور پھر لوگوں اٹینڈ کرنے کے وہ مواقع ملے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اس کا جو نیگیٹو پہلو تھا جو اسپیشلی ریاست کے لیے تھا یا اس کے ادارے کے لیے تھا کہ وہ جو نعرے باز لگا دیتے تھے وہ دشمنی یا اس پر تعبیر کیے جاتے تھے کہ یہ جو آئین کے بھی پر خلاف ہے یا پھر یہ ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے یا لوگوں کو جس طریقے سے ابھی زمانہ ہے. اور
جی لیکن برگیڈیئر صاحب ان ساری باتوں کے باوجود یوتھ نے, نوجوانوں نے قبول کیا ہے, دن بہ دن جلسوں کی تحریک کی تعداد میں اس میں شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے.
جی
ہلو جی, میرا سوال یہ تھا کہ اس کے باوجود آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہوں گے, آئین کو چیلنج کرتے ہوں گے, لیکن مطالبات میں یا ان کے رویے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جو بہت اپیل کر رہی ہے نوجوانوں کو اور ان کے تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے.
نہیں, وہ تو جو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ ان کے جو مطالبات تھے تو اس سے تو لوگ جو متاثر تھے وہ تو ظاہر ہے ان کے سائڈ پر تھے, ان کے جماعت جو ہوتے تھے اور ہمدردیاں بھی تھی کہ بھائی کوئی ہماری جو بات ہے آگے پہنچا رہا ہے یا اس کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ کا جو اضافہ تھا وہ یہ تھا کہ اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنا یا ایسے نعرے لگانا جس سے اداروں کی جو ساکھ ہے اس پر اثر پڑتا تھا, تو اس وجہ سے پھر بھی ان کو کافی چھوٹ میرے خیال میں یہ دو سال رہی اور مختلف جگہوں پر درسے جلسے بھی کیے, وہ بھی کیے, کچھ مطالبات بھی ان کے پورے ہو گئے, کچھ جو ڈی مائننگ بھی شروع ہو گئی, اس کے علاوہ چیک پوسٹوں پر بھی کچھ آسانی آ گئی, اس کے علاوہ باقی جو کچھ لوگ بھی چھوڑے گئے ساتھ ساتھ فاٹا وغیرہ میں یہ عدالتیں بھی چلی گئی, حالانکہ اس کا بھی اتنا وہ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک چیز تھی کیا بھی یہ چیز پولیٹیکل جو ہماری ڈسپنسیشن ہے یا جو پولیٹیکل محرومی ہے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ابھی ان کا بھی لہجہ اس طرف جانے لگا اور کچھ یوں ہونے لگا کہ اس چیز کو فارن میڈیا یا انڈیا یا باقی افغانستان میں کافی ان کو پذیرائی ملتی تھی, تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے سیکیورٹی ادارے کہ ملک کے استحکام کے خلاف یا ملک کے اداروں کے خلاف ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے, اس سے ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے اور اس سے اداروں پر لوگوں کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے, تو اس لیے ابھی میرے خیال میں کہ ان کو تھوڑے سے وارننگ دے دیا ہے, شاید کچھ ایکشن نہ ہو لیکن یہ ہو کہ اس قسم کے نعروں سے شاید یہ اجتناب کرے, کیونکہ ابھی تو سینٹ میں بھی اس کی سنوائی ہوئی ہے, وہاں پر بھی گئے ہوئے ہیں اور باقی ایک جو فاٹا پارلیمنٹرین کمیٹی ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہی ہے, تو میرے خیال میں کہ جو بات چیت کا راستہ ہے, ڈیموکریٹک راستہ ہے, جو مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہے اس کو اپنانا چاہیے, نہ یہ دھمکی دے نہ وہ دھمکی دے اور مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرے, کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے اور پاکستان سب کا ہے, تو اس میں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے مطالبات کرنا ان کا حق ہے اور قانون کے دائرے میں ان کو حل کرانا حکومت کا کام ہے.
مشتاق یوسف زئی صاحب, اب یہ بتائیے کہ حکومت میں دو سطح پہ ظاہر ہے, یعنی سیاسی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا نے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا رکھی ہے, سینٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی بنی ہے جو انگیج کر رہی ہے, اور دوسری طرف بالکل دو ٹوک الفاظ میں ایک واضح پیغام آ گیا ہے. یہ کیسے چیزیں آپس میں گڑ مڑ ہو سکتی ہیں, کیسے ایک دوسرے کو امپلیکیٹ کر سکتی ہیں؟ یعنی کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈائیلاگ کریں یا ملٹری لیڈرشپ کو وہ جواب دیں کسی بھی فورم کے اوپر, بھلے آگے چل کے کوئی عدالتی کاروائی ہو سکتی ہے, کیا ہو کیا سکتا ہے, آپشنز کیا ہیں بھلا؟ جی یوسف زئی صاحب,
اس لیے یہ جو کمیٹیز تھی یہ زیادہ تر پارلیمنٹیرین یا گورنمنٹ افیشل سے مشتمل ہوتی تھی, اور یہ میں نے خود بھی لکھا تھا کہ یہ جو مطالبات ان کے ہیں زیادہ تر فوج سے ریلیٹڈ ہے, تو ہونا چاہیے کہ ان کو فوج ہی انگیج کرے. آج خود جنرل کپور نے خود کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے ان کو انگیج کیا تھا, میں نے ان کو بلایا تھا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے ان کی لیڈرشپ تھی اب ان کے پاس یہ ایک سوچ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے ارد گرد کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جو کافی سینئر پولیٹیشین ہیں, مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں, کچھ کے اوپر الزامات بھی ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, تو اس لیے ایک ڈاؤٹ سا کریٹ ہوا ہے یہاں پہ, اور کافی لوگوں کے ذہنوں میں کافی شکوک و شبہات ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس وقت پختون بیلٹ میں وہ حل ہو, یا ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے جو آج انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ کبھی جاتے ہیں بلوچستان, کبھی جاتے ہیں سواد, کبھی جاتے ہیں افغانستان, تو یہ خود انہوں نے کافی مسئلہ جو ہے گمبھیر بنا دیا ہے. اگرچہ پہلے یہ صرف پاٹا کی بات کرتے تھے, پھر جو جہاں ملٹری آپریشنز ہوئے تھے ان کی بات کرتے تھے, تو یہ مشکل صورتحال بن گئی ہے, کیونکہ ان کے دو ایمینیز ہیں پارلیمنٹ میں, ان کے پاس کافی اختیار ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں جا کے ڈسکس کرتے, وہاں پہ ڈسکس کرتے, اور کیونکہ حکومت بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ مختلف کمیٹیوں کا حصہ بھی ہے, تو یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ کافی خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے کافی ایک اثر بنایا ہے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور نوجوان ان کے پاس کافی بہت زیادہ ہے, تو یہ اگر حکومت یا فوج ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو میرے خیال میں مشکل ہوگی ان کے لیے, کیونکہ آلریڈی انہوں نے کافی ایک فضا بنائی ہے کہ شاید پختون یہاں پہ سیکیور نہیں ہے, ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, اور اگر اس وقت تھرڈ پارٹی, جس طرح میں نے خود آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اگر یہ جس طرح کے بر وقت کارروائی نہیں ہوئی پاکستان میں ملٹنسی کے خلاف, اور پھر جو ہے ہم نے ہر جگہ ملٹری آپریشن کیے, اپنے سارے فاٹا کو تباہ کر دیا, جہازوں کو استعمال کیا اور معاملہ حل نہیں ہوا, تو میں نے خود بھی لکھا تھا کہ اس وقت کی اگر ان کے پاس ان کے ساتھ بات چیت ہو, اور اس وقت میرے خیال میں تین چار ان کے مطالبات تھے, لیکن پھر ان کو نہیں سنا گیا, ان کو مواقع دیا گیا, بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے, تو اب ان کے مطالبات بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں, شکوک و شبہات بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس وقت اگر ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے اور امن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا, ان کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ تو پی ٹی ایم, لیکن اگرچہ کافی ایشوز پہ انہوں نے بات کی برگیڈیئر صاحب, لیکن دوسرا اہم ایشو جو تھا وہ مدارس کی مین اسٹریمنگ ہے, کہ پہلے وہ وزارت جو صنعت ہے یعنی انڈسٹری, اس کے انڈر وہ چل رہے تھے اور اب وہ وزارت تعلیم میں جائیں گے. پہلے تو آنیسٹلی میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں, مجھے کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مدارس جو ہیں وہ کسی صنعت کا حصہ ہو سکتے ہیں. سو یہ صنعت کا حصہ کیوں تھے, اب تعلیم میں جائیں گے, مین اسٹریمنگ کے لیے کتنی کمٹمنٹ نظر آتی ہے سیاسی طور پہ بھی, کیونکہ اس کے اوپر تو انٹلیکچوئلس کا تھنک ٹینکس کا اتفاق ہے, نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ مین اسٹریم کریں اور ان کو باقی مضامین بھی پڑھائے جائیں. سو یہ پہلے انڈسٹری کیوں تھے مدارس؟ جی برگیڈیئر صاحب,
تو کچھ تو رجسٹر ہے جو کہ وفاق المدارس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ لوگ گھروں میں یا مختلف جگہوں پر چلا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مدرسے, تو جو 30,000 کی تعداد بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے, شاید 50,000-60,000 کے لگ بھگ ہو. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے جو غلط استعمال جو ہوتا ہے, تو کہتے ہیں سب سے کم مدرسے ہیں جن میں اس قسم کا شواہد ملے ہیں کہ وہاں پر کچھ اس قسم کی بات چیت یا تعلیم ہوتی ہے جو کہ دہشت گردی یا جو شدت پسندی ہے اس کی طرف رجحان پایا جاتا ہے, لیکن جہاں تک ان کا مدارس کا تعلق ہے مین اسٹریم کرنا, ایک تو یہ ہے کہ حکومت پہلے بھی فنڈ دیتی تھی، فنڈ اب بھی دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے وہاں پر رجسٹر کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی قانون کوئی ضابطے بنانے ہیں تو اس کے تحت وہ کر لیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک باقی مضامین کا تعلق ہے تو اب بہت سارے مدرسے جو ہیں ان میں یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ بیسک لکھنا پڑھنا اور اس کے علاوہ اردو لینگویج وغیرہ، اور کچھ جگہوں پر تو کمپیوٹر، اور یہاں تک کہ پوسٹ گریجویٹ لیتے ہیں افتاح کے لیے کورس کے لیے یا جو بڑے کورسز ہیں ان کے لیے. تو ابھی یہ ٹرینڈ تھوڑا سا سوسائٹی میں بھی بدلتا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک این جی او ہے. اب این جی او جو ہے ہمارے یہاں تعلیم انفارچونیٹلی صوبوں کے پاس چلا گیا، اور صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تعلیمی نظام ہمارا جو ہے پرائیویٹ جو ہے وہ الگ ہے، وہ مسٹر براؤن پیدا کر رہا ہے. جو گورنمنٹ کا ہے وہ مسٹر بھوٹا پیدا کر رہا ہے. تو وہاں پر بھی مسئلہ تضاد بہت زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے کلاسز اسکول الگ ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اسکول الگ ہیں. تو وہاں پر افسر پیدا ہوتا ہے، ادھر کلرک پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے تعلیمی نظام کے کپارتائیڈ ہونے کا نشانی ہے. ہاں، اگر سب کو مین اسٹریم کرنا ہو اور سب کے لیے تو فیس اور باقی چیزیں یکساں کرنی ہو، نصاب کرنی ہو، تو بہت اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے، نہیں لیکن صاحب میرا سوال
ملے اور پلس ان کو ٹیکنیکل تعلیم ملے.
جی لیکن یہ انڈسٹری کا ایسا کیوں تھے، کیا پروڈیوس ہو رہا تھا وہاں سے مدارس میں سے؟
میرے خیال میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انڈسٹری، تو یہ کہ انڈسٹریز آر چرننگ ٹیررسٹ، یہ جو اس کنٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. مدرسے جو تھے وہ وفاق کے اندر تھے، اور وفاق اپنے جو ان کا وزارت ہوتی ہے مذہبی امور کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے.
نہیں نہیں، آج آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے برگیڈیئر صاحب کہ یہ مدارس جو ہے یہ پہلے وزارت صنعت کے نیچے آتے تھے، انہوں نے خود ان کے یہ لفظ ہیں، اور اب ہم اب یہ وزارت تعلیم کے نیچے جا رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نفرت پر مبنی جو سلیبس ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو، ٹالرنس ہو. آرمی چیف کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ اپنا بے شک فقہ چھوڑو نہیں لیکن دوسروں کو چھیڑو نہیں، جو کہ خوبصورت بات ہے اسی کے اوپر. لیکن میں جنرلی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ حیرت والی بات نہیں کہ یہ پہلے انڈسٹری کے نیچے آپریٹ کر رہے تھے؟ کس چیز کی انڈسٹری تھے، کیا پروڈیوس ہو رہا تھا یہاں پہ؟
میرے خیال میں تو اس جو ریفرنس میں ہے یہ تو آپ کا میڈیا جو ہے یہ بھی انڈسٹری ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر تو انفارمیشن کا سلسلہ ہے کہ پھر بھی انڈسٹری میں شمار ہوتا ہے. اب وہ کس کے اندر انہوں نے ڈالا تھا یا ان کو وہ لک اپ، مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ ریلیجیس افیئر والے ان کو، کیونکہ جب بھی ان کی کانفرنس ہوتی تھی یا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو وہ ریلیجیس افیئر والا کرتا تھا، اور ان کی کلیئرنس جو ہوتی تھی تو وہ انٹیریئر کے ساتھ ہوتی تھی. تو اس لیے جس طرح این جی اوز ہیں تو یہ بھی ایک این جی او تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے مین اسٹریمنگ کا تعلق ہے یا ان کو اس میں لانا ہے، خونی دھارے میں لانا ہے، تو اچھی بات ہے. میرے خیال میں کہ ہیٹ جو کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہیٹ اسپیچ اسٹیج پر ہونا چاہیے، نہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. اور ریلیجس میں تو یقینی طور پر یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ریلیجس کے خلاف ہے اور ہیٹ ٹیریل ہو، اور اسی وجہ سے پھر معاشرہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نفرت بڑھ جاتی ہے، اور پھر معاشرے میں پھر ایکسٹریم رجحانات پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنا، خصوصی طور پر جو یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ محرم میں فلانا فلانا ادھر نہیں جائے گا یا اس قسم کی چیزیں، تو میرے خیال میں یہ مٹیریل ظاہر کرنا اور بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر پہلے لوگ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی، وہ جو ساری چیزیں تو نیشنل الیکشن پلان میں اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جہاں تک عمل درآمد کا تعلق ہے ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن میکینزم کمزور ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر بلیک شیٹس بھی ہوتے ہیں. تو بلیک شیٹس ہر جگہ پر ہوتے ہیں، وہ تو ڈاکٹری کا پیشہ بھی لے لو تو اس میں لے لو اس میں، یا اس کے علاوہ ٹیچر لے لو تو اس میں. جی جی
جی بالکل. مشتاق یوسف زئی صاحب، آپ اس جانب آئیے گا مدارس کی مین اسٹریمنگ آج آئی ایس پی آر کی ڈائریکٹر جنرل کی جو بریفنگ تھی کتنا اس میں کمٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہا بھی جا رہا ہے، کیوں کر ضروری ہے اور کیا اب واقعتاً ہونے جا رہی ہے؟
اصل میں دیکھیں پاکستان میں سب سے جو طاقتور ترین شخص ہے وہ جنرل مشرف ہے، اور 2002 میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا، بہت ساری تنظیمیں ایسی تھی، مدارس ایسے تھے کہ جن کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، اور وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کافی مضبوط ترین تھے، ان کے پاس اختیار بھی تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی تنظیمیں وہی لوگ انہوں نے نئے نام بنائے، نئے نام کے ساتھ سامنے آئے، ان کا کام جاری تھا اور اب بھی جاری ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پیش رفت ہو۔ اس سے پہلے بھی کافی ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے ہیں، اعلانات سنے ہیں، لیکن پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اعلانات ہو جاتے ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں اور لوگوں کی سر کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہی لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں، ان کی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں اور وہ اسپیچز بھی کرتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ پہ۔ اور دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو مدارس ہیں وہ خود پنجاب میں ہیں، اور اس وقت جو مسئلہ بھی ہے پنجاب میں، میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ اسکول جو ہے رجسٹر کرتے ہیں جو کہ فاتحت حکام ہے، تو آپ اسکول نہیں چلا سکتے، مختلف جو ادارے ہیں ان سے آپ سوری لینا پڑتا ہے، تو اس لیے جب کوئی مدرسہ بنا رہا ہو، لوگوں کو ٹیچ کرنا چاہ رہا ہو، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مختلف مسالک ہیں
جی،
اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، تو کم از کم ایک نظام ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انوسی ہو، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو، اس لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔
بہت شکریہ آپ کا مشتاق یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ برگیڈر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کی ہم رائے لیتے ہیں، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے اوپر۔ ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کرکٹ ڈپلومیسی پہ۔ اور خلیجی اخبار گلف نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اخبار کا کہنا یہ ہے کہ برطانوی حکام چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو، اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو سکے، کم ہو سکے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جون میں برطانیہ جائیں گے، جہاں وہ پاکستانی ٹیم کے دو میچ دیکھیں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اگر انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی ان دنوں وہاں پہ برطانیہ میں موجود ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارت میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اور اگر بی جے پی کامیاب ہوئی تو نریندر مودی وزارت عظمیٰ کا حلف بھی اٹھا چکے ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت نے سرکاری سطح پر اس متوقع ملاقات سے متعلق کوئی بیان تاحال جاری نہیں کیا ہے، لیکن گلف نیوز کا کہنا یہ ہے کہ برطانیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کرکٹ ڈپلومیسی کے اندر جنرل ضیاء الحق، پاکستان کے سابق فوجی حکمران، ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے جب وہ انتہائی تلخ حالات کے اندر 1987 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر حالات جب انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے خطرات تھے، اس دوران پاکستان کی ٹیم جب بھارت میں سیریز کھیل رہی تھی تو وہ اچانک میچ دیکھنے بھارت پہنچ گئے تھے، اس عمل سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم ہوئی تھی، تو اس ریفرنس میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ سو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیش کمار، انڈین اینالسٹ ہیں، برگیڈیئر شاہد نذیر بومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دونوں ہمارے پینلسٹ یہ جانتے ہیں کہ کرکٹ بہت مقبول کھیل ہے دونوں ملکوں کے اندر، اور کرکٹ کے اندر اگر ٹائز بہتر ہوتی ہیں تو اس کے اثرات سیاست پہ بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن سیاست کی جو کشیدگی ہے وہ آلریڈی کرکٹ کے اوپر اثر انداز ہو چکی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان بائیلیٹرل سیریز کئی سالوں سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ ڈاکٹر منیش کمار صاحب بہت شکریہ آپ کا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس خبر کو، اس کے کچھ امکانات ہیں؟
دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے جو گلف نیوز میں جو آئی ہے وہ اس کو یہاں کے جو سرکار ہے یا جو کرکٹ بورڈ ہے اسے وہ نکار رہا ہے، اس کی دو تین وجہ ہیں۔ پہلی بات جو یہاں پہ جو سیاست کو لے کر کے جو باتیں جو چل رہی تھی کچھ مہینے پہلے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کیا ورلڈ کپ میں دونوں کے بیچ میچ ہوگا, تو اس کو لے کر کے بہت زیادہ میڈیا کوریج ملا تھا اس کو, اور میڈیا نے خاص کر کے ایک پریشر بنایا تھا ہندوستان کے اوپر, سرکار کے اوپر اور یہاں پہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوپر, وہ یہ کہ بھائی چونکہ بارڈرس پہ رشتے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں مارے جا رہے ہیں, پلوامہ کا بھی اٹیک ہو گیا, اور اس لیے ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہندوستان میں یہ ہوا کہ بہت سارے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو جیسے گواسکر ہیں یا تندولکر ہیں, انہوں نے اس طرح کے عمل کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دو پوائنٹ چھوڑ اور کرکٹ کو جو ہے اسے سیاست کے ساتھ جو ہے اسے نہیں جوڑنا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ تھا, لیکن اب جو یہ خبر آئی ہے یہ بالکل, یہ خبر کوئی اس کا کوئی سورس نہیں ہے, یہ بیسیکلی یہ اگر کے اوپر لگا ہوا ہے کہ اگر مودی جیتیں گے, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بالکل ہائپوتھیٹیکل رپورٹنگ ہے یہ. لیکن جہاں تک بات جو جس طرح کا اندیشہ دکھایا گیا ہے وہ اس کا امپیکٹ ضرور ہندوستان اور ہندوستان میں چل رہے انتخابات پہ جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں. میں بار بار آپ کے پروگرام میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی رشتے ابھی ہیں اور جو کچھ بھی چل رہے ہیں وہ جو سدھرنا ہو یا جو بھی تبدیلیاں آئیں گی یا جو بھی کچھ ہونا ہے وہ چناؤ کے نتیجے کے بعد ہی ہوگی. اور اگر اس حساب سے اگر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب ورلڈ کپ کے میچز اسٹارٹ ہوں گے تب تک یہاں ریزلٹس آ چکے ہوں گے اور یہاں پہ نئی سرکار بن رہی ہوگی, اور مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا اپنا گٹ فیلنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں میچ بھی ہوگا, یہ لوگ میچ بھی کھیلیں گے. اور رہی بات کہ بھائی عمران خان صاحب کا مودی صاحب کا ملنا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بالکل ہی یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جہاں تک جو رائے جو لوگوں کے بیچ میں ہے, کرکٹ فیکلٹی ہے, جو لوگ یہاں کے کرکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, ان میں انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ بھائی شاید چناؤ کے بعد جو ہے وہ کچھ جو پوزیشنز جو ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں.
صحیح. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, کرکٹ ڈپلومیسی کام کر سکتی ہے کہ حالات جو کشیدہ ہیں اس میں کمی لانے میں, اور کچھ امکانات ہو سکتی ہیں؟ بیک ڈور چینلز پہ ایسی چیزوں کی ایفرٹ تو رہتی ہے
جی. انفارچونیٹلی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہر چیز کیجوئلٹی ہو جاتی ہے جب سیاست تشدد پر اتر آتی ہے یا دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ جاتا ہے, تو پھر سارکا کانفرنس بھی نہیں ہوتا, اور پھر جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی واپس بلایا جاتا ہے, پھر جو کرکٹ یا جو بھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ یہاں بھی پہلے بھی ہوئے ہیں کہ بھائی انڈیا میں بالکل پچ کو بالکل اس پر وہ حل چلا دی گئی ہے, تو اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہے. اور جہاں تک ضیاء الحق سے ڈپلومیسی کا تعلق ہے, کرکٹ ڈپلومیسی جو 87 میں راجیو گاندھی کے ساتھ تھا, تو وہ تو اپنی جگہ پر ایک مسلمان حقیقت ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اس کو لیڈ بنا کر اس قسم کی خبر دینا یہ تھوڑا پری چھوڑ بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آیا مودی سرکار جیتے گی, اور اگر جیتے گی تو کیا انہوں نے یہ اشارے دیے ہیں, یہ میرے خیال میں کہ اس پر مفروضات پر مبنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے پاکستان اور ان کے درمیان تو ان کے ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور فورم پر, سار کے فورم پر اور فورم پر, یو این کے فورم پر, مختلف جگہوں پر ان کے بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ آج کل کی تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں, یہ شنگھائی کانفرنس ہے اس کے ممبر ہیں, اس کے علاوہ یو این کے ہیں, اس کے علاوہ سار کے ہیں, اس کے علاوہ باقی بہت سارے فورم ہیں, تو ملاقات اگر مطلب انٹینشن ہو تو پھر تو ہو سکتی ہے, اگر انٹینشن ہی نہ ہو تو پھر بہانہ ڈھونڈنا, اس کو ختم کرنا, شیڈول کو بھی ختم کرنا, وہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرتی رہتی ہے. ابھی یہ مودی کے 5 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا, اور شاید اگر دوبارہ آئے تو شاید اس سے بھی سخت گیر موقف اختیار کر لے, تو یہ بھی ممکن ہے.
بہت شکریہ آپ کا بغیر سید نذیر بومن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کے بھی ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین کوئک آپ کے لیے ایک اپڈیٹ کرکٹ کے میدان سے، پاکستان جو ہے وہ نارتھ ہمپٹن شائر کے خلاف اس وقت میچ کھیل رہا ہے، سائڈ میچ ہے، ایک روزہ 273 رنز بنائے نارتھ ہمپٹن شائر نے، پاکستان کا 161 پہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہے، امام الحق نے 53 رنز بنائے ہیں، بابر اعظم 4 پہ آؤٹ آؤٹ ہیں. دونوں میچوں میں جو پاکستان نے کھیلے ہیں اب تک، پہلا میچ پاکستان نے 100 رن سے جیت لیا تھا. فخر اعظم فارم میں نظر آ رہے ہیں، فخر زمان معافی چاہتا ہوں، اور دونوں میچوں میں انہوں نے 50 سکور بھی آج بھی جارحانہ اننگ کھیلی ہے. پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
گوشِ ادب میں آپ کا میزبان اسد نذیر حاضر ہے، اور آج ایک بار پھر ذکر ہے غالب کا. اردو اور فارسی تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر تقی عابدی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ نہ صرف کثیر المطالعہ محقق ہیں بلکہ کثیر التصانیف بھی ہیں. قیام کینیڈا میں ہیں، پیشے کے ادوار سے معالج ہیں، مگر دکنی دور سے آج تک کے ادب پر ان کی گہری نظر ہے. چند برس پہلے انہوں نے غالب کا فارسی دیوان مرتب کیا تھا، جس میں خاصا طویل مقدمہ بھی شامل ہے. اس مرتب کردہ کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عابدی کہتے ہیں،
دیکھیے غالب کا فارسی دیوان تو غالب کی زندگی ہی میں آپ کے جو ہے کئی مرتبہ شائع ہو چکا تھا، لیکن اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 5,000-5,500 اشعار تھے. یہ جو میں نے دیوان غالب فارسی آپ کے جو ہے تدوین کیا ہے، اس میں 11,337 شعر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے انتقال یعنی 1869 سے کم از کم 8 مرتبہ یا 7 مرتبہ غالب کا فارسی کلام مختلف مقامات سے بر صغیر کے شائع ہوا ہے، اور سب سے اہم نسخہ جو 3 جلدوں میں لاہور پاکستان سے شائع ہوا وہ 1965 میں مرتضی حسین فاضل لکھنوی کا ہے، لیکن اس میں بھی تقریباً 8,500 شعر ہیں. میں نے اس میں 3,000 اشعار تقریباً اس میں زیادہ ہیں جو دوسرے مقامات پر تھے جیسے رباعیات ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی غالب کے دیوان میں تقریر یا اس پر آپ کے جو مقدمہ تھا وہ آپ کے زیادہ جالب نہیں تھا، یعنی اگر ہوا تو کچھ لوگوں نے غزل پر کچھ گفتگو کر دی. میں نے اس کلیات میں جو سب سے زیادہ محنت یہ کی ہے کہ تقریباً 200 صفحے کا اس میں آپ کے جو ہے میں نے مقدمہ لکھا ہے، جس میں 1600-1500 اشعار کا خود میں نے ترجمہ سلیس کیا ہے، اور ہر حیعت وہ غزل ہو کہ خطاط ہوں کہ رباعیات ہوں کہ قصائد ہوں کہ مثنویات ہوں، ان سب کو میں نے آپ کے جو ہے اس پر تبصرہ کیا ہے، تاکہ ایک شخص جو پوری طریقے سے فارسی سمجھ نہیں سکتا کم از کم اس مقدمے کو پڑھ کر غالب کی فارسی شاعری کو ایک حد تک آپ کے سمجھنے کی کوشش کر سکے. اس وجہ سے کہ غالب کی فارسی شاعری اور اردو شاعری میں اس حقیر کی نظر میں زمین اور آسمان کا ارتقائی فرق موجود ہے.
غالب کے فارسی دیوان کے علاوہ ڈاکٹر تقی عابدی نے اپنی لائبریری کا بھی تعارف کرایا. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے نادر ادبی جواہر جمع کیے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے، یعنی نایاب ہیں. اس میں تباہ شدہ کتابیں بھی شامل ہیں اور مخطوطات بھی. ڈاکٹر تقی عابدی کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ میری لائبریری میں اس وقت 1400 کے قریب 1300 آپ کے جو ہے 42-44 اور ہر سال 5-6-10-15 اضافہ ہوتے ہیں مخطوطات ہیں، اور پرانا مخطوطہ میرے پاس کوئی 250 سال پرانا ہے، اور اس میں 80-90% مخطوطات مرثیے کے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پرائیویٹلی اون آپ کے جو ہے شخصی طور پر میری لائبریری میں کوئی 12,000 کے قریب کتابیں ہیں، اور ہر کلاسیکل کتاب ہے اگر نہیں مل سکتی مجھے تو اس کی میں آپ کے جو ہے فوٹو کاپی رکھا ہوں. میرے پاس کوئی آپ کے 1000 کے قریب یا 800-850 کے قریب اقبالیات پر کتابیں ہیں. میرے پاس غالب پر بھی تقریباً, میرے پاس عام طور سے زیادہ تر کلاسیکل کتابیں ہیں, یعنی 10-12 ہزار کتابوں میں سے شعری مجموعے, جدید شعرا اور کچھ ناول وغیرہ, تو یہ تو آپ کے کل 1000 بھی نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے جو میرا ذوق و شوق ہے, میں نے اس اعتبار سے آپ کے جو ہے اس کی جماوری کی ہے, اور ابھی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں. بہت سی کتابیں تو بڑی مخدوش حالت میں ہیں, میں اس کو پڑھتا ہوں, میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو آپ کے سنوار بھی سکوں. تو یوں سمجھیے کہ اپنا کام کرتے ہوئے اس طرف اس سے بڑا استفادہ کرتا ہوں آپ کے. تو یہ یقیناً یہ میرا ذوق و شوق ہے, اور بہت وقت میرا اپنی لائبریری اور اسٹڈی روم میں اسی میں گزرتا ہے.
ڈاکٹر تقی عابدی کی اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ ہی گوشہ ادب کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.